بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما نبينا وحبيبي والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بجي محمد وآل محمد. قال حسين ابن علي ابن ابي طالب عليه الصلاة والسلام: اني لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأريد أن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. درود بجي محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد. پانچ محرم الحرام، یاد کربلا و یاد عاشورا، تذکرہ سید الشہداء، کہ جس کا موضوع کلام سید الشہداء سے، جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، حسینی طرز زندگی، سیرت حسینی و انصار حسینی. سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ میرا قیام کسی جاہ طلبی کے لیے نہیں ہے، کسی شر کے لیے نہیں ہے، کسی ظلم و فساد کے لیے نہیں ہے. انما خرج تو میں نکل رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، میں خروج کر رہا ہوں. یہ اصطلاح جو سید الشہداء نے استعمال کی کہ خرج تو خروج، عربی کے اندر خروج ایک اصطلاحی معنی رکھتا ہے، جیسے ایک فرق ہے اردو کے اندر بعض معنی، کیونکہ اردو ایک لشکری زبان ہے کہ بعض الفاظ دوسری زبانوں سے آئے ہیں لیکن اپنا معنی لے کر نہیں آئے ہیں. یہ مشکل دین شناسی، اسلام شناسی، اہل بیت شناسی و سیرت شناسی و قرآن شناسی کی اساسی مشکل ہے کہ کبھی الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں، معنی ہندوستان کا ہوتا ہے. الفاظ اہل بیت کے ہوتے ہیں، معنی کلچر کا ہوتا ہے، الفاظ مکتب امامیہ کے ہوتے ہیں و معنی اردو ثقافت کا ہوتا ہے۔ یہ دین شناسی کے اندر ایک آفت ہے جس سے دو چار ہیں، جہاں موقع ملتا ہے وہاں آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے صبر کا مفہوم، صبر اردو میں صابر و صبر ایک مجبور انسان کو کہتے ہیں، لاچار انسان کو کہتے ہیں اردو کے اندر، اردو ثقافت میں، اردو ادب میں صابر، مجبور، لاچار، جس سے کچھ کیا نہیں جا سکتا، جس سے کچھ بن نہیں پا رہا، اس کا ٹھہر جانا اردو میں صبر کہلاتا ہے۔ جبکہ مکتب اہل بیت میں، مکتب علوی کے اندر صبر اپنی حرکت کو مشکلات و مصیبتیں و رکاوٹیں و موانع ہوتے ہوئے مقصد کی جانب ایسی حرکت و ایسے عمل کو کہتے ہیں جسے کوئی رکاوٹ روک نہ سکے۔ علی کا صبر یہ ہے، کربلائی صبر یہ ہے، قرآنی صبر یہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، خدا بیٹھے ہوئے کے ساتھ نہیں ہے، خدا ٹھہرے ہوئے کے ساتھ نہیں ہے، خدا رکے ہوئے کے ساتھ نہیں ہے، خدا بے حسوں کے ساتھ نہیں ہے، خدا خاموش کے ساتھ نہیں ہے، خدا لا تعلق کے ساتھ نہیں ہے، خدا ان کے ساتھ ہے جن کو زمانے کی رکاوٹیں اپنے مقصد سے نہ روک سکیں۔ یہ درس کربلا نے جو صبر کا دیا ہے وہ یہ درس ہے۔ اس لیے یہ بہت نامناسب جملہ ہے سید الشہداء کے لیے کہ لاچار حسینا، یہ توہین بارگاہ سید الشہداء کے اندر ہے۔ سید الشہداء لاچار نہیں ہے، جس نے سید الشہداء چاراگر کائنات ہے، جس نے پوری کائنات کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، جس نے زمانوں کو، جس نے تاریخ کو لاچاریوں سے نکال کر چاراگر بنایا، اس ہستی کا نام حسین ابن علی۔ لیکن اردو کے معنوں سے 180 درجے کا فرق آ جاتا ہے۔ سید الشہداء جس نے لاچار کو چاراگری سکھائی، اسی طرح خرج تو فقط نکلنے کو نہیں کہتے، عربی کے اندر یہ لطافت، یہ ظرافت اور یہ باریکی موجود ہے کہ ذرا سی تبدیلی سے عربی کے اندر لفظ تبدیل ہو جاتا ہے۔ خروج کا اردو میں ترجمہ اگر کیا جائے، ایک ظالم و فاسد و باطل حکومت و حاکم کے خلاف آواز بغاوت و مزاحمت کے لیے اپنے قیام کو شروع کرنا، اپنے قیام کے لیے نکلنا، اسے خروج کہتے ہیں۔ سید الشہداء کہہ رہے ہیں انما خرجت، میں فقط نکل نہیں رہا، میں اپنے قیام کا آغاز کر رہا ہوں۔ کیا آغاز کیا؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ سارا فساد یزید کے اندر موجود ہے، سید الشہداء اصلاح امت کی کر رہے ہیں۔ سارا ظلم و شراب خواری و فساد و حلال خدا کو حرام قرار دینا و حرام خدا کو حلال قرار دینا، یہ یزید کر رہا تھا، سید الشہداء اصلاح امت کی کر رہے تھے۔ کیوں؟ سوال کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء جانتے ہیں کہ اگر آج میں نے یزیدیت کے پتے جھاڑ دیے اور یزیدیت کو حکومت پر لانے والی ان جڑوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا، تو شاید میں 161 ہجری کے یزید کو گرا دوں گا کہ رہتی دنیا تک کی یزیدیت کو موقع مل جائے گا۔ سید الشہداء نے 61 ہجری کی یزیدیت کو بہانہ قرار دیا اپنے قیام کا، اور تا قیامت یزیدیت کے دروازوں کو بند کر دیا، تا قیامت کے لیے۔ کس طرح؟ امت کی اصلاح، فرش عزا و مجلس عزا و ممبر سید الشہداء کا فلسفہ اصلاح امت ہے، ہدایت امت۔ جب امت یزید جیسے فاسق و فاجر حاکم کے نہ برسر اقتدار آنے پر کوئی عکس العمل دکھائے، نہ اقتدار پر رہنے کے تسلسل پر کوئی عکس العمل دکھائے، تو اس کا مطلب فساد امت میں موجود ہے جو یزید کو روک نہیں رہا. لطلب الاصلاح فی امت جدی، کروں گا کیا؟ ان اریدا ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں گا اور نہیں عن المنکر کروں گا. اور یہ خود معصومین کی روایت ہے، سب سے بڑا امر بالمعروف ظالم حاکم کے خلاف قیام ہے. یہ روایت ہے جو متعدد معصومین سے نقل ہوئی ہے. اور سب سے بڑا منکر ظالم و فاسد حکومت ہے اور حاکم ہے، سب سے بڑا منکر، کہ جس کے دسترخوان پر تمام منکرات انجام دیے جاتے ہیں. سید الشہداء نے جڑ سے کربلا کے اندر اپنے قیام کا آغاز کیا. اریدا ان اسیر بسیرت جدی، اپنے نانا کی سیرت پر چلوں یہ چاہتا ہوں اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں یہ چاہتا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک سورت عزاداری ہے اور ایک سیرت عزاداری ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر جس قدر سورت عزاداری پاکستان کی سرزمین کے اوپر محفوظ ہے، جس قدر جوش و ولولہ پاکستان کے عزادار کے اندر موجود ہے، خدا شاہد ہے دنیا بھر میں بے نظیر ہے پاکستان کا عزادار. لیکن اس سورت عزاداری کے اندر کوئی سوال جو پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں اٹھایا تھا، کہ کیوں ہر سال کتنی ہی عزاداریوں کے لیے اس عزادار کو عادل حسین کی مجلس کا اجازت نامہ، عادل حسین کے جلوس کا اجازت نامہ، عادل حسین کی علمداری کا اجازت نامہ، یہ پرمٹ ظالم حاکم سے لینا پڑتا ہے. کیوں؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں 60 سال تک آج عزاداری کے جلوسوں کے لائسنسوں پر یزیدی حاکموں کے دستخط موجود ہیں؟ کیونکہ صورت عزاداری کی حفاظت ہوئی، سیرت عزاداری کی حفاظت نہ ہو سکی. جس کو حسین حکومت کا حق نہیں دے رہے، میں اس سے عزاداری کا جواز مانگ رہا ہوں. جس کو حسین حق کے حکومت نہیں دے رہے، میں اس سے عزاداری کی اجازت مانگ رہا ہوں. بس اس ذلت کے سامنے حسین کا ایک ہی شعار ہے، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. 60 سال سے جس سرزمین کے اوپر 70 سال سے عزاداری بھی ہو اور سایہ یزیدیت بھی ہو، اس عزاداری کی نوعیت معلوم ہو جاتی ہے، صورت عزاداری محفوظ ہے، باطن عزاداری و روح عزاداری و ہدف عزاداری و مقصد عزاداری و ارمان حسینی و فریاد زینبی مبارزہ کرنے والا، عزادار یعنی مخالفت کرنے والا، عزادار یعنی للکارنے والا. یہ دین کی و اسلام کی غلط، یہ جملہ بہت غلط ہے کہ اسلام دین امن ہے، اسلام فقط امنیت کا درس دیتا ہے. نا، حسین کا اسلام فقط امنیت کا درس نہیں دیتا، عباس کا اسلام فقط امنیت کا درس نہیں دیتا، ہاں مومنین کے لیے امنیت کا درس دیتا. قرآن کہتے ہیں کہ رسول و رسول کے اصحاب اشدوا علی الکفار و رحماء بینہم، کفار کے ساتھ سخت تھے اور مومنین کے ساتھ نرم دل تھے. بس دین محبت بھی سکھاتا ہے اور دین نفرت بھی سکھاتا ہے. یہی اسلام جس قدر حسینیت سے محبت سکھاتا ہے، اتنی ہی یزیدیت سے نفرت کا درس بھی دیتا ہے. بس دین محبت کا درس بھی دیتا ہے، نفرت کا درس بھی دیتا ہے، دوستی کا درس بھی دیتا ہے، دشمنی کا درس بھی دیتا ہے، ولایت کا درس بھی دیتا ہے، براءت کا درس بھی دیتا ہے. بس دین مکمل نہیں ہے، وہ دین ناقص ہے جو دوست بنا سکتا ہو، دشمن شناس نہ ہو. حسین نے یہ دین سکھایا. وہ آدھا دین دشمنوں کو دیکھ کر گھروں میں بیٹھ جاؤ، دشمنوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لو، اس پر حسین نے لعنت کی، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا، آخری لعنت ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت پہ، جس نے یہ سنا، یہ ظلم سنا، یہ قتل سنا اور اس سے راضی ہو گیا، اس پر بھی لعنت۔ پس سید الشہداء کے سامنے جو طبقات موجود تھے، سید الشہداء کے سامنے اس طرح کے طبقات موجود تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بالکل قبائلی نظام، مکہ و مدینہ و شام و بصرہ و کوفہ و یمن قبائلی نظام زندگی تھا، امامت کا تعلق مستقیمت امت سے بہت کم تھا، کیونکہ حتیٰ تشیع کے اندر مختلف شخصیات تشیع کے ایک حصے کو اپنے گرد جمع کر کے رکھتی، اس کا قبیلہ اور وہ شخصیت اس کا سردار، کوئی مسجد کے بہانے، کوئی مدرسے کے بہانے، کوئی مقدسات کے بہانے، کوئی غیر مقدسات کے بہانے۔ بات میری ساری سید الشہداء کے عزاداروں کے بارے میں ہو رہی ہے، کوفے کے عزاداروں کے بارے میں میری گفتگو ہے، یہاں بات ان کی نہیں ہو رہی جنہوں نے مخالفت کی ہے سید الشہداء کی۔ یہ ساری مثالیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، یہ تشیع کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو سید الشہداء سے محبت کرتا تھا، قیام سید الشہداء سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ جو حسین کی حمایت کرتا تھا، مقصد حسین کی حمایت نہیں کرتا تھا، وہ جو حسین کے غم میں آنسو بہاتا تھا، یزیدیت کی نفرت میں پاؤں نہیں گھر سے باہر نکلتے تھے۔ یہ بات اس کی ہو رہی ہے۔ کوفے کے 4000 محبان اہل بیت کہ جو کربلا سے پہلے بھی حسین پر روئے اور کربلا کے بعد بھی حسین پر روئے اور کربلا کے درمیان بھی حسین پر روئے، جنہوں نے فقط حسین کو پرسہ دیا، آنسو دیے، توانائیاں نہیں دی، نصرت نہیں کی، پانی کے پیاسے کو نہ پانی پلایا نہ نصرت کی، دونوں پیاس حسین کی نہیں بجھائی۔ یہ ان کی بات آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہے۔ ہر شخصیت، سلمان بن سرد خزائی مثلا کوفہ کے اندر ایک شخصیت، 12000 کا شیعہ سلمان بن سرد خزائی کے پاس، شبس بن ربی ایک شخصیت، ایک چند شیعہ اس کے درمیان موجود، عبداللہ ابن زبیر ایک شخصیت، تشیعوں کا ایک حلقہ ان کے درمیان موجود، محمد حنفیہ امیر المومنین کے بیٹے سید الشہداء کے بھائی، ایک تشیعوں ایک شخصیت، فقیہ دین ایک حلقہ، تشیعوں کا ایک افراد ان کے درمیان موجود، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، برجستہ شخصیات، بڑی شخصیات، مکے کی بڑی، فقی، محدث، امیر المومنین کے لشکر میں شامل، کئی وہ شخصیات کے جن کو خود امیر المومنین نے اپنے لشکر میں آگے رکھا، سید الشہداء کے لیے حمایت کی، سید الشہداء کے لیے ہمدردی دکھائی، سید الشہداء کو کربلا سے روکا، سید الشہداء کو خطروں سے روکا، سید الشہداء کے ارادوں پر عمل کرنے کے بجائے اپنے ارادے سید الشہداء تک منتقل کیے۔ وہی جو آج ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں نا، کہ کربلا ایک ثقافت ہے، کربلا ایک نظام زندگی ہے، کربلا ایک فلسفہ حیات ہے، لیکن آج ہم کربلا کی ثقافت اپنے گھر اپنے معاشروں میں لانے کے بجائے ہم نے اپنی مہندی، اپنا اٹھن، اپنا سہرا وہ کربلا منتقل کر دیا۔ ہمیں کربلا کی ثقافت جو گھر لانی تھی، ہم نے گھر کی ثقافت کربلا میں پہنچا دی، وہ طبقات بھی یہی کرتے تھے۔ اب خود سوچیں، ایک بات آپ سوچیں، مکے سے سفر شروع کیا، سید الشہداء نے خطوط ارسال کیے، سفیر ارسال کیے مختلف جگہوں کے اوپر، شرفائے مختلف خطوں کے شرفا کو خطاب کیا، قبیلوں کے سرداروں کو خطاب کیا، کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، بالکل ایسی قبیلے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آج ہماری سیاسی پارٹیاں، سیاسی گروہ، سیاسی شخصیات، سب کے ارد گرد مثلا تشیعوں کا ایک حصہ ان کے پاس موجود ہے، ایک کسی کے پاس موجود ہے، ایک کسی کے پاس موجود ہے، اور تقلیداً ان کی عادت بھی یہی تھی، یہ مستقیماً سید الشہداء کی بات نہیں سنتا تھا، کوفے کا شیعہ یہ دیکھتا تھا میرے قبیلے کے سردار کی کیا فیصلہ ہے۔ جب سید الشہداء کا خط آیا مثلا بصرہ کے اندر، سید الشہداء نے اپنا سفیر بنا کے جب بصرہ بھیجا، سفیر نے وہاں جا کے شرفائے بصرہ کے نام یہ خط سید الشہداء نے ارسال کیا. انہوں نے یہ خط سنا بھی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مجمع جمع تھا. یہ خط سفیر نے قبیلے والے کو, قبیلے کے سردار کو دیا, قبیلے کے سردار نے قبیلے والوں کو سنایا اور وہاں یہ کہا کہ کل قبیلے کے اندر ایک میٹنگ ہوگی, ایک مشورت ہوگی, ایک جلسہ ہوگا, اس میں ہم طے کریں گے کہ سید الشہداء کا ساتھ دینا یا نہیں دینا. اس خط میں لکھا تھا سید الشہداء نے, اس خط کے اندر اپنے آپ کا امام لکھا تھا سید الشہداء نے. وہاں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قبیلے کے سردار کی کیا حیثیت ہے. بالکل ایسی ہے کہ آج رہبر معظم انقلاب اسلامی کا ایک پیغام پاکستانی تشیع کے نام آئے, لیکن پاکستانی ایک سیاسی گروہ کہے کہ کل ایک پارٹی, ایک جلسہ ہوگا, پھر ہم بتائیں گے کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا یہ فتویٰ, یہ حکم پاکستانی عوام تک پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا. اس طرح قبائلی نظام میں ایسا تھا. پھر یہ اہل بصرہ تک پہنچا, اہل بصرہ نے کہا میٹنگ ہوگی, پھر میٹنگ پہ میٹنگ ہوئی, مختلف جلسات ہوئے, پھر بہت چند لوگ بصرہ سے آمادہ ہوئے جو کربلا کی جانب تیزی سے دوڑے. ان کو معلوم ہوا کہ کربلا پہنچ چکا ہے عاشورہ, بالکل کہ 7 محرم 8 محرم سفر میں گزر گئی. کربلا پہنچتے پہنچتے عاشورہ کے بعد یہ بصرہ سے چلا ہوا کاروان وہاں پہنچا. وہ حسین کی نصرت کا وقت قبیلے کی میٹنگ میں گزار دیا. جس تک حسین کو نصرت کی ضرورت تھی, لبیک کا وقت جو حسین کو لبیک کہنے کا تھا, قبیلے کے سردار کو لبیک کہتے رہے. وہاں پہنچے اور بعد میں ان کو سنا بھی, یہ اسی کاروان کے بارے میں وہ روایت ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ چراغ جمع کیا, یہ کیا ٹھیک ہے اگر شہید ہو گئے تو ہم غم منائیں گے, پرسہ دیں گے, مجلس کی ساتھ جمع ہوئے آنسو بھائے سید الشہداء کے اوپر, وما علینا الا البلاء. اگر حسین قیام کر رہے ہیں تو قیام میں شامل نہیں ہونا, اور اگر قیام کر چکیں گے تو ان پہ آنسو بہانا ہے. یہ دو نکاتی تشیع کی ایک تصویر مثلا کربلا کے تشیع میں یہ موجود تھی. یہ وہ تھے جو بیچارے آخر میں سمجھ گئے اور اس طرف گئے لیکن دیر ہو گئی. بات ایسی تھے مثلا ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے کا ایک وفد 61 ہجری کے بعد تقریباً 3 سال بعد, 2 سال یا 3 سال بعد یہ وفد مدینے کا, اس میں اکابرین بھی تھے, علماء بھی تھے, یہ شام گئے اور جا کے یزیدی حکومت کو قریب سے دیکھا. تقریباً 64 ہجری بنے گی, قریب سے دیکھا یہ وفد مدینے کا, برجستہ شخصیات کا گیا. وہاں جا کے دیکھا عجیب عالم جس کو ہم خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سمجھتے تھے. جا کے جب مدینہ گئے, مدینے میں جا کے شیعہ کو بھی بتایا, سنی کو بھی بتایا, مسلمانوں کو بتایا, امت کو بتایا کہ وہ حاکم اسلامی جو ہم دیکھ کر آ رکھے ہیں, جو بنام حاکم اسلامی معروف ہے, وہ پانی کی طرح شراب پیتا ہے, بندروں سے کھیلتا ہے, حلال خدا کو حرام قرار دیتا ہے, حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہے. یہ ان کا جملہ تھا کہ ہم نے اس کو محرموں کے ساتھ مانوس دیکھا ہے, جو محرموں کے, محارم کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے. اس قدر تنفر پھیلایا کہ مدینے کی اکثریت یزیدیت کی بیعت سے باہر آ گئی. وہ واقعہ ہرہ اس کے بعد ہوا تھا, واقعہ ہرہ کہ بھئی یزید نے وہ فوج بھیجی, وہ لشکر بھیجا مدینے کے اندر کہ جس کے اندر 3 دن تک کسی گھر کی ناموس, کسی گھر کی عورت محفوظ نہیں تھی یزیدی لشکر سے. واقعہ ہرہ کے نام سے جو معروف ہے, اور علی اکبر کے قاتل کو جو گھر میں پناہ دی تھی سید ساجدین نے, وہ اسی واقعے کے اندر تھا کہ ہمیں معلوم ہے تو کس کا قاتل ہے لیکن ہم بھی کسی کے وارث ہیں. بموقع اقدام نہ کرنا, امامت کے شانہ بشانہ اقدام نہ کرنا, امامت اور امت کے درمیان گروہوں, شخصیات, قبیلوں اور قبائلی سرداروں کو رکھنا, یہ ہر دور کی کربلا سے امت کو دور کر دیتا ہے. توابین کا معاملہ آپ کے سامنے موجود ہے, جہاں لسارۃ الحسین انتقام خون کربلا کے ساتھ گئے. رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ 4000 توابین انتقام خون حسین کے لیے کربلا کے کئی سال بعد وہاں پہ گئے, 4000 توابین شہید ہوئے. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ وہ 4000 کہاں اور کربلا کے 72 کہاں. ان 4000 میں سے 4 کے نام بھی آپ نہیں بتا سکتے مجھے, لیکن کہاں کربلا کے وہ 72. یہ ہوتا ہے کہ وقت پر زمانے کے امام کی نصرت کے لیے نہ جانا. یہ سارے درس, یہ عبرتیں دسترخوان کربلا کے اندر موجود ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. لیکن جب بھی امت متبادل تلاش کر لیں ہر چیز کا متبادل تو وہ خوگر ہو جاتے ہیں امامت سے ہٹ کے اپنی زندگی متبادل کے ذریعے سے گزارنا خوگر ہو جاتے ہیں اس چیز کے. اسی لیے یہ کہا کہ جب تک ہماری زندگیوں میں سیرت حسینی نہیں آئے گی, نہ فقط یزید کے خلاف قیام کرنے میں, نہ فقط ظالم کے خلاف مبارزہ کرنے میں, زندگی کے جزئی مسائل کے اندر حسینی سیرت موجود ہے. جزئی مسائل کے اندر, یہ آپ کی خدمت میں جیسے شادی بیاہ کے مسائل, ازدواجی مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ آپ دیکھیں کتنے جھگڑے خانوادوں کے اندر, وہ اس سے بات نہیں کر رہا, یہ اس سے بات نہیں کر رہا, بہو ساس سے ناراض ہے, ساس بہو سے ناراض گئے, یہ میکے والا اس میکے والے سے ناراض ہے, لڑکی والے لڑکوں والوں سے ناراض ہیں, لڑکوں والے لڑکی والے سے ناراض ہیں, وہ ان کے معیارات پہ پورے نہیں اتر رہے, یہ ان کے معیارات پہ پورے نہیں اتر رہے, کسی کی لڑکی گھر پہ بیٹھی ہے تو کسی کا شوہر جدا ہوا ہوا ہے. یہ فقط کیا میرے آبائی معیارات پہ آپ پورا نہیں اترتے, پھر جب آپ اپنے آبائی معیارات رکھتے ہیں مثلا لڑکے والے, تو کیا لڑکی والے اپنے آبائی معیارات نہیں رکھتے؟ اس حماقت کی وجہ سے آج یہ دوریاں, یہ ناچاکیاں, اگر ان دونوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نہ میرے آبائی معیارات ازدواج میرے لیے حجت ہیں, نہ تیرے آبائی معیارات میرے لیے حجت ہیں, بلکہ سیرت حسینی و سیرت علوی و فاطمی ہمارے لیے حجت ہے, تو دونوں کے گھرانے ایک سیرت پر جمع ہو جائیں, اختلاف کی وجہ ہی نہیں رہے گی. دونوں گھرانے شادی کے فیصلوں سے پہلے بھی عہد کریں, مرحلہ ازدواج کے اندر بھی عہد کریں, ازدواجی زندگی میں بھی عہد کریں, اور ازدواج کے بعد بھی عہد کریں کہ ہم دونوں کی زندگی کا معیار سیرت حسین, دونوں اپنے فیصلوں کو سیرت حسینی پہ پرکھیں گے. اگر سیرت حسینی سے ٹکرائے گا نہ تم ماننا نہ میں ماننا. کتنا آسان حل ہے مکتب اہل بیت کے اندر, کتنا آسان راستہ ہے ناچاکیوں کو دور کرنے کا. لیکن آپ دیکھیں ہم نے متبادل تلاش کیے, ہم نے تعلیم غرب سے لی, آکسفورڈ سے لی. ہمیشہ آپ کی خدمت میں پہلے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ پاکستان میں مشہور ہے کہ صرف پاکستان میں پاکستانی لباس لنڈے کا پہنتے ہیں, لنڈے کا لباس پاکستان میں مشہور ہے, معروف ہے, جس کو بیچارے کی اتنی حیثیت نہیں ہو پاتی پھر وہ لنڈے کا لباس پہنتا ہے. تو ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ پاکستانی فقط لباس لنڈے کا نہیں پہنتے, پاکستانی تعلیم بھی لنڈے کی حاصل کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو ان کا لنڈے کا مزاج ہے, پاکستان کی سیاست بھی لنڈے کی ہے. پاکستان کا سیاسی نظام, یہ جمہوریت تو غدیر میں اعلان نہیں ہوا تھا, یہ فرانس میں 250 سال پہلے لبرل ڈیموکریسی اور جمہوریت اعلان ہوئی تھی. تو پاکستان کا فقط لباس لنڈے کا نہیں ہے, پاکستان کی سیاست بھی لنڈے کی ہے, پاکستانی زبان بھی لنڈے کی بولنے پہ فخر کرتے ہیں, پاکستانی لباس بھی لنڈے کا پہننے میں فخر کرتے ہیں, پاکستانی ثقافت بھی لنڈے کی اپنانے میں فخر کرتے ہیں, پاکستانی میڈیا بھی لنڈے کا دیکھنے میں فخر کرتے ہیں, پاکستان کی عدالت بھی لنڈے کی ہے. یہ جو عدالتی نظام ہے, نہ خلفاء نے یہ عدالتی نظام پیش کیا ہے, نہ اہل بیت نے یہ عدالتی نظام پیش کیا ہے. سب کو معلوم ہے یہ برطانیہ کا عدالتی نظام ہے, جس کے اندر اردو بولنے کا حکم نامہ بھی انگریزی میں شائع کیا جاتا ہے. عجب ہے, سب نے دیکھا, سب کو معلوم ہے یہ بات کہ جس وقت سابقہ چیف جسٹس نے اپنی میعاد کے آخری دن یہ اعلان کیا, وہ اعلان بھی انگلش میں کیا کہ اردو ضروری ہے, اردو بولنا ضروری ہے. لنڈے کی یہ مشکل ہے, لنڈے کے جب مزاج ہوتے ہیں تو اہل بیت کی جگہ, قرآن کی جگہ شادیوں میں, ازدواج میں, تعلیم میں, ثقافت میں, اقتصاد میں, معاشیات میں, معاشرتی نظام میں, سیاسی نظام میں, علی کا بھیجا ہوا سیاسی نظام لنڈے کے بھیجے ہوئے سیاسی نظام کے سامنے سمجھ نہیں آتا. پوچھیں کہ وہ جو غدیر میں اعلان ہوا تھا وہ اپنے خطے میں رائج کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں ناممکن, علی کی سیاست و ولایت اور امامت ناممکن. وہ جو فرانس نے کیا, ہاں وہ ہو سکتا ہے, بادشاہت بحرین میں ہو سکتی ہے, امامت اور ولایت بہت مشکل ہے. آزاد جمہوریت ممکن ہے, امامت اور ولایت ناممکن ہے. خوگر, جب انسان غیر کا خوگر ہو جائے تو اسے اپنی چیز کم دکھائی دیتی ہے. نبی اکرم مشرکین کے اندر امامت اور ولایت کا نظام قائم کر سکتے ہیں, شیعہ اہل سنت کے اندر بھی, کسی خطے میں بھی شیعہ کو ڈر لگتا ہے, شیعہ کو خوف آتا ہے، خوف آتا ہے. یعنی مشکل جو شیعہ کے اندر، یعنی میرے اندر مشکل موجود تھی، میں امامت اور ولایت کا نظام اپنی امامت اور ولایت کے اوپر زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے قائم نہیں کر سکتا، لیکن کہتا یہ ہوں کہ امامت اور ولایت قائم نہیں ہو سکتی. قبائل، سردار، شخصیات، خواص ایسے قوموں کو، تشیع کو اٹھا کر امامت اور ولایت کے سائے سے نکال کر طاغوتی نظاموں، غیروں کے نظاموں کے اندر لے جاتے ہیں. اتنی آہستہ آہستگی سے ہوتا ہے یہ کام کہ آج ایک پاکستانی جوان کو اردو بولنے پر شرم آتی ہے اور انگلش بولنے پر فخر محسوس کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے. خود ہی جو اقبال کا درد تھا، اصل خود ہی وہ شخصیت، وہ ہویت، وہ شناخت وہ مٹا دیتا ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. بس محمد حنفیہ کی جو مثال آپ کی خدمت میں سید الشہدا کے بھائی کی عرض کی، یہ سید الشہدا کے شیعوں میں سے تھے. سید الشہدا کے بھائی تھے، امیر المومنین کے فرزند تھے. بڑی داستانیں، یہ ہمدردی دکھائی. سید الشہدا کو کربلا کے قیام سے روکا، سید الشہدا کو منع کیا یزید کے خلاف قیام سے. سید الشہدا سے کہا آپ خود بھی خاموشی اختیار کریں، غاروں میں پناہ لے لیں. تو سید الشہدا نے بہت تند جواب دیا کہ اف لحاظر کلام، تف ہو تیری اس بات پر. امیر المومنین کے فرزند محمد ابن حنفیہ، یہ شخصیات موجود تھیں، ہمدردی تھی تبھی روک رہے تھے. اگر ہمدردی نہ ہوتی تو بالکل ناتعلق ہوتے. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، کربلا سے پہلے محمد حنفیہ نے سید الشہدا پہ آنسو بھی بہائے. جب آخری ملاقات مکہ میں 8 ذلحج کی صبح نماز صبح کے وقت کی، جب سید الشہدا سے آخری ملاقات کے قیام میں شامل نہیں ہوئے، سید الشہدا کو روکا، بیبیوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن قیام میں شامل نہیں ہوئے. یہ ایک عزادار کی مثال ہے. یعنی وہ عزادار جو آج 1440 ہجری میں فقط سید الشہدا کے لیے ہمدردیاں دکھائے، آنسو بہائے، موم بتیاں جلائے، اگربتیاں جلائے، حامی بنے حسین کا، لیکن آج کی یزیدیت کے خلاف مزاحمت میں حسین کے ساتھ نہ ہو، وہ وارث حسین نہیں ہے، وارث محمد ابن حنفیہ. وہ محمد ابن حنفیہ کا وارث ہے، وہ شیعہ جو تاریخ میں تشیع کا طبقہ محمد ابن حنفیہ کے گرد موجود تھا، نہ کربلا کے قیام میں شامل ہوئے. اور امیر المومنین کے کتنے ہی جمل یا صفین جنگوں کے اندر شرکت کی، جمل یا صفین کے اندر یہ محمد ابن حنفیہ شامل تھے. امیر المومنین بار بار محمد ابن حنفیہ کو بھیج رہے تھے جنگ کے لیے. بہت دلچسپ واقعہ تھا یہ. امیر المومنین بار بار ایک دفعہ بھیجا، دو دفعہ بھیجا، تیسری مرتبہ بھیجا. اچھا سید الشہدا موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں، امیر المومنین بار بار محمد ابن حنفیہ کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں. ایک دفعہ شدید زخمی ہو کے جنگ سے واپس آئے، راوی نے یہ لکھا کہ یہ حد تک گریہ کرنا شروع کر دیا. امیر المومنین کو اندازہ ہو گیا، امام علی نے قریب گئے، پوچھا محمد بیٹا گریہ کیوں کر رہے ہو؟ زخم دکھایا، زخم لگے ہوئے تھے. دیکھا امیر المومنین نے، کہا بابا میں اس جنگ کے دوران کافی دیر سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی شدید ہوتی ہے جنگ، جب بھی جلغار ہوتی ہے دشمن کی، آپ مجھے بار بار جنگ میں بھیجتے گئے. حسن و حسین کو نہیں بھیجتے، حسنین کو نہیں بھیجتے. وہ امیر المومنین کا ایک شاندار جملہ جو وہی محمد ابن حنفیہ کو، محمد حنفیہ کو امیر المومنین نے فرمایا، کہا تم جانتے ہو کہ اے محمد، تم جانتے ہو کہ تم میرے بیٹے ہو اور حسنین رسول اللہ کے بیٹے، حسن اور حسین رسول اللہ کے فرزند ہیں، تم میرے فرزند ہو. کیا میری مجال ہے کہ جب جنگ کے اندر شدت ہو تو میں رسول کے بیٹوں کو آگے کر دوں اور اپنے بیٹے کو بچا لوں؟ کیا علی کی یہ شان ہے؟ کیا علی کو یہ گوارا ہے کہ وہ رسول کے فرزندوں کو خطروں میں ڈال دے اور اپنے فرزند کو بچا لے؟ بس وہاں محمد حنفیہ کو یہ بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد پھر کبھی یہ سوال امیر المومنین سے نہیں کیا، اور بہت خلوص، بہت مبارزہ کیا محمد حنفیہ نے. تاریخ محمد حنفیہ کا اتار چڑھاؤ ہے تاریخ کے اندر. فقیہ در دین، مبارز، مجاہد. کربلا کے قیام میں یہ کردار محمد حنفیہ کا، بعد میں بھی کربلا کے بعد پھر ایک تشیع کا حلقہ ان کے گرد جمع ہوا، حتی محمد حنفیہ کو امام مانا، یہ جو کوفے کے اندر کیسانی قبیلہ تھا تشیع کا کوفے کے اندر، جس سے مختار ثقفی بھی تھے، مختار ثقفی نے بھی محمد حنفیہ کی امامت میں قیام کیا، ان کو امام مانا محمد حنفیہ کو کوفیوں نے بعد میں قیام کربلا کے بعد. اور حتی ایک روایت یہ بھی آئی کہ حتی اس زمانے میں رسول اللہ نے جو خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف درود جو محمد و آل محمد، اس روایت میں یہ بھی آیا کہ ان لوگوں نے کچھ شناخت محمد حنفیہ کے اندر ان کو کہا کہ آپ کے اندر وہ علامتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ چیز جو نبی اکرم سے ہم نے آخری امام کے بارے میں سنی ہے وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اور ان کو بھی امام مہدی کے اس میں شامل کیا، نعوذ باللہ. یہ روایت کے اندر آیا محمد حنفیہ، بہت اتار چڑھاؤ اس کا. آخر میں سید الشہداء بھی گریہ کیا، پرسا دیا، عزاداری کی اور قیام سے باہر چلے گئے سید الشہداء. یہ وہ عزادار ہے جو سید الشہداء سے ہمدردی رکھتا ہے اور مقصد سید الشہداء سے ہمدردی نہیں رکھتا. اس کا حسین پر رونے کا سبب کچھ اور ہے اور حسین کا کربلا میں آنے کا سبب کچھ اور ہے. بہت کردار ہیں، بہت کردار ہیں، بہت. وہ ایسے ہیں جو سید الشہداء کے حامی بھی تھے، اور سید الشہداء نے دیا. آج دیکھیں آپ، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، ہم کتنا فخر کرتے ہیں کہ کربلا جاتے ہیں اور کربلا سے کچھ لا کے ہم کہتے ہیں ہمیں مثلاً بچہ کربلا سے ملا، خدا تیرا شکر ہے. ہمیں جاب کربلا سے ملی، اور حتیٰ تو یہ کہ دنیا کی ظالم و نجس و غیر پاکیزہ سرزمینیں مثلاً امریکہ، یورپ، پاکیزہ و جسے کہتے ہیں کہ جو گناہ و معصیت و پلیدی سے بھری ہوئی سرزمینوں پہ اپنے بچوں کو بھیجنے کی ویزے کی دعا دنیا کی پاکیزہ ترین سرزمین کربلا میں جا کے مانگتے ہیں. یہ مقام حیات میں نزل لاتا ہے جہاں حسین کو، شیعہ کو دیکھ کر حسین کو شرم آ جاتی ہے. یہ کہاں پہ کیا مانگ رہا ہے؟ دنیا کی نجس ترین سرزمینوں پہ جانے کی دعا کائنات کی پاکیزہ جگہ پہ کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے. یہ صورت حسینی جب محفوظ ہو لیکن سیرت حسینی نہ ہو تو حتیٰ عزادار یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس عزادار ایک طرح کے نہیں ہیں، عزاداروں کے اتنے ہی طبقے ہیں جو سید الشہداء کو 61 ہجری میں اپنے مقابل درپیش تھے، جن کو جن کی حاجت حسین پوری کر دیں یہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن حسین کی حاجت ان سے پوری نہیں ہوتی. ان کو حسین کی یہ صدا سنائی نہیں دیتی کہ حل من ناصر ینصرنا، مجھے ناصر چاہیے. ان کو یہ صدا سنائی دیتی ہے حل من منصور کی صدا، کون ہے جس کی میں نصرت کروں؟ یہ کون سا عزادار؟ آپ کربلا سے کچھ لینے گئے تھے، سید الشہداء کی حل من کی صدا پر نصرت کی طاقت و قوت لینے گئے تھے. یہ جاب لے کے آ کے کیسے خوش ہو گئے؟ یہ روٹی لا کے کیسے خوش ہو گئے؟ یہ دنیا لا کے کیسے خوش ہو گئے؟ یہ مادیت بھر کے کیسے خوش ہو گئے؟ یہ کربلا نے تمہیں یہ درس نہیں دیا تھا کہ تم کربلا سے اپنا گھر بھر دینا؟ بیت المال کو مال البیت بنانا کربلا نہیں سکھاتا، مال البیت کو بیت المال میں تبدیل کرنا کربلا سکھاتا. حسین کے انصار اپنے گھر کا مال کربلا لے کے گئے تھے، نہ کہ کربلا سے اپنا گھر بھرنے کے لیے گئے تھے. لیکن حسین وہ بھی دیکھتے ہیں، حسین اس قدر سخی ہیں، اس قدر کریم ہیں، جو دنیا مانگتا ہے اس کو یہ بھی دیتے ہیں. وہ واقعہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ عبداللہ بن متی ادوی ایک کسان تھا، جب سید الشہداء نے مکے سے خروج کیا امت کی اصلاح کے لیے، مدینے سے خروج کیا مکہ کی جانب جا رہے تھے، تو مدینے کے باہر کھیتوں میں یہ عبداللہ بن متی کام کر رہا تھا. سید الشہداء قیام کے دوران ہر فرد سے اتنی بات کرتے تھے جتنی اس کی ظرف، اوقات اور ضروری ہے. اس کے لیے غیر ضروری بات نہیں کی سید الشہداء نے کسی فرد سے. اسے دیکھا سید الشہداء وہاں سے جا رہے ہیں، یہ اپنی کھیتی باڑی میں مصروف تھا، وہی ابزار کھیتی باڑی کے وہ چلاتا ہوا، اس کی نگاہ جیسے سید الشہداء پر پڑی اس کو اپنی ایک حاجت یاد آ گئی. سید الشہداء وہ دیکھتے اس کو اپنی حاجت یاد آ گئی، یعنی اس کا رشتہ سید الشہداء سے حاجت کا رشتہ تھا. اس نے وہی ابزار پہن کے دوڑا، سید الشہداء کو بلایا، سید الشہداء آ گئے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ سید الشہداء نے فقط اتنا کہا کہ مکہ کا ارادہ رکھتا ہوں، فقط کچھ نہیں بتایا کہ یزیدیت کے خلاف خروج کر کے آیا ہوں، مدینہ میں یزید کی بیعت سے انکار کر کے آیا ہوں، یہ محمل جو تم دیکھ رہے ہو اس میں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، نہیں بتایا اس کو. یہ لشکر جو تم دیکھ رہے ہو اس میں علی اصغر سے لے کے جوان تک میرے خانوادے کا موجود ہے، اس کو نہیں بتایا. لشکر وہاں رکا، سید الشہداء اس کے پاس گئے، یہ اپنے کنویں کے پاس لے کر آیا. سید الشہداء سے کہا کہ یہ کنواں میں نے کھودا تھا، اس کے اندر پانی کھارا ہے، کھارا پانی ہے میری زمین کے اندر، پانی دینے کے قابل یہ اس قابل نہیں ہے، یہ پانی کی جس کی وجہ سے یہ فصل اگ سکے. کرامات جانتا تھا کہ آپ کے گھرانے کی یہ کرامات ہے کہ اگر آپ کا لطف ہو جائے تو میرا یہ مشکل حل ہو جائے گی. سید الشہداء نے کہا کہاں کنواں کہاں ہے، گئے کنواں، تھوڑا سا کنویں کے قریب گئے تو یہ خود جا کے کنویں سے پانی لے کر آ گیا، ڈول کے اندر کنویں سے پانی لے کر آیا. سید الشہداء نے، تاریخ میں آئے گا، سید الشہداء نے وہ پانی اپنے منہ میں لیا، مزمزہ کیا، پانی کو ہلایا دوبارہ. اب میرے ذہن میں روایت نہیں ہے کہ ڈول میں پانی ڈالا یا مستقیماً کنویں میں ڈالا، بہرحال وہ پانی کنویں کے اندر پہنچا. وہ منظر سید الشہداء اور عبداللہ بن مطیع نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کنویں کی تہہ میں پانی اوپر آنے لگا. منظر اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا، پانی اوپر آیا. اب ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، چلو سے میٹھا پانی پی کر اس نے سید الشہداء کے لیے دیا تھا، ٹھنڈا پانی کنویں کا پیا کربلا کے پیاسے کے سامنے، اور اس پیانی سے پیاس بجھا کے سید الشہداء اس وقت بھی نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہے تھے. آپ نے تو میری حاجت پوری کر دی، اے حسین آپ کی کوئی حاجت ہے جو اس کسان سے پوری ہو جائے؟ نہیں پوچھا، نہیں پوچھا، سب معلوم تھا. بعد میں اس کا کردار عبداللہ بن مطیع کا تاریخ میں آیا، کن کن لشکروں میں پھر یہ دوبارہ بعد میں گیا. سید الشہداء کو معلوم نہیں بتایا، جس کو اس قابل نہیں سمجھا اس کو نہیں بتایا حاجت پوری کی. اس دور کی کربلا میں بھی حاجتیں دی، اس دور کی کربلا میں بھی حاجتیں دے رہا تھا، لیکن حسین اپنی نصرت ہر کسی سے نہیں کراتا. حسین نے شب عاشور کہہ دیا تھا، جس کی گردن پر بھی حق کو ناس ہے وہ میرے لشکر سے چلا جائے. بڑی اعلیٰ ظرفی ویسے ہی کم ہے. اس میں سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر حق کو ناس ہے، کسی کا قرضہ ہے، کوئی امانت ہے، وہ میرے لشکر سے چلا جائے. ہر کسی سے نصرت نہیں کروائی. بس حاجتیں لینے والا عزادار سید الشہداء کا اور ہے، اور نصرتیں کرنے والا عزادار سید الشہداء کا اور ہے. حاجتیں کرنے والے عزادار عزاداری کی صورت پر اکتفا کر لیتا ہے، پرسے پر اکتفا کر لیتا ہے، آنسو دے کر حاجت لے لیتا ہے، لیکن نصرت کرنے والا عزادار طرز حسینی، سیرت حسینی. دیکھا لبنان کے اندر حسن نصر اللہ حاجتیں نہیں مانگی، نصرت کی حسین کی. شیخ عیسیٰ قاسم بحرین میں حاجتیں کم پوری، حاجتیں کم مانگی، نصرت زیادہ کی. ہاشم الحیدری آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ عراق میں حاجتیں کم مانگی، نصرت زیادہ کی. رہبر معظم میں انقلاب اسلامی کے پرچم امامت اور ولایت کا یہ علمدار آج 1400 سال بعد کتنی حسین کی حاجتیں ان علمداروں کے ہاتھوں سے پوری ہوئی، کتنے آج کے مظلومین کی حمایت اور ظالموں کے منہ پہ تماچے ان حسینی عزاداروں کے ہاتھوں لگے. عبد المالک الحوثی یمن کے اندر، شیخ زگزاکی نائجیریا کے اندر، شیخ باقر النمر آل سعود کے شجرہ خبیثہ کے سامنے حسینی سیرت پر چلتے ہوئے شہید حسینی، پاکستان کے اندر شہید حسینی، حسین سے کیا لیا اور حسین کو کیا دیا. ایک یہ طبقہ ہے شہید حسینی پاکستان میں امامت اور ولایت کی نسبت مسلم بن عقیل ہیں پاکستان کے تشیع کے لیے. امامت اور ولایت کے پیغام کے علاوہ اور کچھ نہیں پہنچایا شہید حسینی. ارد گرد وہ موجود تھے، وارثان محمد حنفیہ بھی موجود تھے، وارثان عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، یہ تشیع بھی موجود تھا، وارثان عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھے شہید حسینی کے سامنے، وارثان عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، محدث بھی موجود تھے، دین شناس بھی موجود تھے، علماء بھی موجود تھے، فقیہ بھی موجود تھے. ان کے نرغے میں مسلم بن عقیل کے اس وارث نے کہا میں ولایت فقیہ سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی کا مسلم ہوں پاکستان میں، میں کسی اور کی ترجمانی نہیں کر سکتا. اس کے بعد سے جو
قیادت کا خلا آیا
آپ نے دیکھا, پھر پاکستان کو حسین کا مسلم نہیں ملا, پاکستان کو پھر مسلم نہیں ملا. یہ فرق ہے, حاجتیں حسین پوری کرتے گئے لیکن نصرت کی حاجت خود حسین رکھتے ہیں. سب کچھ دیا حسین نے, ان کو دیا, سب کو دیا, اپنا گھر دیا حسین نے, سب کچھ دیا, اپنا بچہ دیا, اپنا جوان دیا, اپنا بھائی دیا, اپنی کمر دی. وہ شبیہ رسول علی اکبر. مقتل کی روایتوں میں بھیجنے کی جو روایتیں تھیں, ہر انصار حسینی کو بھیجتے وقت آیا کہ عباس آمادہ کر کے بھیجتے تھے اور حسین لاشیں اٹھا کے لاتے تھے. علی اکبر کربلا کا وہ واحد مظلوم ہے کہ جس کو آمادہ کر کے بھی حسین علی اکبر کے باپ نے بھیجا. جب آئے حسین کے پاس, بابا اب تو اجازت دے دیجیے, سب سے جلدی بغیر کسی تردید کے جس شہید کو اجازت ملی, اذن شہادت ملا, وہ علی اکبر ہے. کہا میں تو اجازت دیتا ہوں علی اکبر, لیکن آپ فقط میرے بیٹے نہیں ہیں, آپ شبیہ رسول بھی ہیں. ارے علی اکبر, ذرا خیموں میں جا کر بیویوں کو رسول اللہ کے چہرے کی زیارت نہیں کراؤ گے؟ جا کے ذرا بیویوں سے اجازت لے لو. علی اکبر خیمے میں جاتے ہیں, خیمے میں گریا کا منظر دیکھتے ہیں. ارے بیوی, ارے حسین کی بہنیں, ارے پھپھیاں, علی اکبر کے چہرے میں نبی کی زیارت کر رہی ہے. جیسے ہی جانے لگتے ہیں بیویاں کہتی ہیں ٹھہرو, ذرا نبی ہی, ذرا نبی کا چہرہ اور دیکھنے دو. ارے ٹھہرو علی اکبر, اگر تم یہاں سے جاؤ گے تو ارے یاد رسول اللہ چلی جائے گی, ارے یاد پیغمبری چلی جائے گی. ارے علی اکبر کا خیموں سے ودا, ارے بڑا مشکل تھا. علی اکبر آئے, کہا حسین نے سوار کیا, حسین نے ہوت پہنایا, حسین نے زرہ پہنائی, حسین نے تلوار دی. کہا علی اکبر جاؤ میدان میں. علی اکبر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ارے حسین یہ کیا حالت ہے, ارے حسین یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں علی اکبر ٹھہر جا, میں نبی کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. ارے علی اکبر جنگ کے میدان میں ضرور جا, لیکن آہستہ آہستہ, ذرا گردن کو موڑتے ہوئے, ذرا چہرہ دکھاتے ہوئے. ارے علی اکبر جاتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر صدائیں آ رہی ہیں. حسین مطمئن ہے, علی اکبر زندہ ہے. ارے کیا کربلا میں جنگ کی ہے علی کے پوتے نے؟ ارے ایک مقام آیا, پیاس کی شدت سے واپس آئے, کہا بابا ایک گھوٹ پانی مل جائے تو اس لشکر کو دادا علی کی جنگ یاد کرا دوں گا. ارے اس عالم غربت میں حسین کے کڑیل جوان نے کیا سوال کر دیا؟ کہا بیٹا, ارے بیٹا میں اتنا کر سکتا ہوں, ذرا میری زبان, ذرا میری زبان سے اپنا زبان لگائیے. ارے جب علی اکبر نے مشاہدہ کیا, فوراً جھٹکے سے اپنا منہ پیچھے کیا, کہا ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. ارے یہ سننا تھا علی اکبر کو. حسین نے کہا, اے علی اکبر جا, اے علی اکبر جا, حوض کوثر پر نانا موجود ہے, حوض کوثر پر بابا موجود ہے, ارے تجھے سیراب کریں گے. علی اکبر جاتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ارے صدائیں آ رہی تھی. ایک دم صدائیں رکی کہ جیسے حسین کا سانس رک گیا. ارے آواز آئی, الیہ الیہ یا ابتا, اے بابا مدد کو آئیے. ارے حسین لپکے علی اکبر کے پاس گئے, علی اکبر کے سینے کو, علی اکبر کے چہرے کو اپنی گود میں لیا, اپنی آغوش میں لیا. اور ایک آخری روایت علی اکبر نے کی, اے بابا جب میں زین سے زمین پہ آ رہا تھا, ایک عجیب عالم تھا, میں منامیہ کی حالت میں, ارے ایک مندر دیکھا کہ میں حوض کوثر پر پہنچ گیا لیکن پانی نہیں پیا. ارے جب میں پہنچا تو دادی زہرا نانا کے ساتھ, آپ کے نانا, میرے دادا موجود تھے. دادی زہرا نے کہا, اے علی اکبر
حسین کی آغوش میں جا کر کہنا ارے ماں زہرا سے اب انتظار نہیں ہوتا، آ جا حسین آ جا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، ماتم حسين۔